محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ، فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ. نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے. نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ. تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے. نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے. پلک جیسے چومے زمین مدینہ، پلک جیسے چومے زمین مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے. پلک جیسے چومے زمین مدینہ، پلک جیسے چومے زمین مدینہ. تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے. فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ. تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ. فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں. سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ. احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے، وفائے مدینہ نشانی ہے، اسلام کی علامتوں کی نشانی ہے، اسلام کی علامتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ نشانی ہے، اسلام کی علامتوں کی نشانی ہے، اسلام کی علامتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اکثر، وفاداریوں پر صحابہ کی اکثر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اکثر، وفاداریوں پر صحابہ کی اکثر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، میرے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ اول، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کے، عنوان ہے ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، اے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے، اے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، اے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، پھر گنبد خضرا کا ہوگی دار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہوگی دار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، پھر گنبد خضرا کا ہوگی دار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہوگی دار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، بس یہ تو ہو گئی مولا وزاد الطالبین میں سے حدیث پڑھ، یہ کتاب بہت مفید ہے، زاد الطالبین حضرت مولانا عاشق لائی صاحب بلند شری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تالیف کیا تھا، آج سے کئی برس پہلے ابھی کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہمارے روزمرہ معمولات سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، معمولات سے متعلق، معاملات سے متعلق، گفتار، کردار، اخلاق، سبھی کچھ اس میں، بہت سی احادیث شریف اس میں جمع کرتی ہیں اور مختصر مختصر سے کلام ہیں، زیادہ تر جوامع الکلم ہیں اور بہت ہی مفید کتاب ہے. اس میں سے احادیث شریف کا انشاءاللہ باقاعدہ ارادہ ہے سنانے کا، لیکن آج میں اس کو ایک حدیث شریف کو پڑھ کے سناتا ہوں، شروع ہی سے سناتا ہوں تاکہ پہلی حدیث ہے. ہمیشہ ہر کتاب اسی حدیث سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات. شروع میں اس کتاب میں خطبہ وغیرہ لکھا ہے، مقدمہ لکھا ہے، میں حدیث پاک سے ہی شروع کر رہا ہوں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے. بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو جس نے جس غرض کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے ہوگی. تشریح میں حضرت لکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے. حدیث بالا کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت مواہب لدنیا میں بحوالہ منتہا لسیوطی ہے، اور اس روایت میں ایک صاحب نے ہجرت کی اور پھر ایک عورت سے نکاح کر لیا، اور دوسری روایت تبرانی میں ہے. اس روایت میں اس عورت کا نام ام قیس بتایا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کا نام تو قیلہ تھا، کنیت ام قیس تھی. حدیث شریف کی فضیلت: یہ بہت ہی عظیم و شان حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث علم ہے، یعنی علم کا تیسرا حصہ ہے، تین حصے میں سے ایک حصہ ہے. اس کی وجہ بیان کی ہے کہ انسان کے کل اعمال کی تین قسمیں ہیں. اول وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، دوسرا وہ عمل جس کا تعلق زبان سے ہو، تیسرا وہ عمل جس کا تعلق اعضاء سے ہو. اس حدیث کا تعلق ان تینوں ہی کے ساتھ ہے. ابن دقیق الرید نے فرمایا کہ علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے. علماء عموماً اس حدیث سے ہی اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو اول ہی سے درست کریں. اس میں کچھ عربی کی وہ تعبیرات ہیں، اس کو میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ علماء کے لیے ہیں. اس میں اصل مقصود جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور پر ذکر کیوں فرمایا، یہ کہ دنیا کے اندر تو عورت بھی داخل تھی، پھر عورت کو الگ سے کیوں فرمایا، یہ سوال قائم کیا ہے. محدثین نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں. اول یہ کہ مولد حدیث چونکہ ایک عورت کا ہی واقعہ ہے اس لیے خصوصیت سے اس کو بیان کر دیا، یعنی جو واقعہ ہوا تھا کہ کوئی صاحب نے ہجرت کی کہ وہاں عورتیں بھی مل جائیں گی اور مال بھی مل جائے گا، کمائی بھی ہو جائے گی تو اور دین بھی حاصل ہو جائے گا. لیکن یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ اس میں کیوں عورت کو الگ سے فرمایا، تو اس کا واقعہ ہے کہ عورت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ہجرت کی تھی. دوسرا جواب صاحب معاہدے لدنیا نے دیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار نے ان کے ساتھ ہمدردی کی کہ اپنی جائیداد اور مال وغیرہ ان کو دینا چاہا، یہاں تک کہ بعض انصار نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ میری بیویوں میں سے تم کو جو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا. تو اس بات کا احتمال ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ مکہ میں مال اور بیویوں سب کو چھوڑ دو، مدینے میں سب کچھ مل جائے گا، مال بھی اور عورت بھی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا. اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے بیان فرمایا. بقول اکبر الہ آبادی، اکبر نہ دب سکے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. بڑی ٹھنڈی سانس بھری آپ نے. بس یہ باقی جو ہے عربی کی گرامر لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو چاہتا ہوں کہ کسی وقت اس کا سلسلہ شروع کر دیں. بہت بہت زبردست یہ تالیف ہے، اس میں تمام ان حدیثوں کو جمع فرمایا ہے، اس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے مسلمانوں کا، ہر خاص و عام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ درست کر دے. ہماری ہر فعل، ہر قول اور ہر نیت اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعلیم ہمیشہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہم انی اسألک رضا قبل، معلوم ہوا کہ جنت سے بھی بڑھ کے اللہ کی رضا ہے. ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھائی بس جنت ہے نیک کاموں کا بدلہ، لیکن عاشقین کی مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. جنت ثانوی درجے میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جنت سے استغنا برتتے ہیں، اس کی نعمتوں سے استغنا نہیں برتتے، جنت سے بھی استغنا نہیں برتتے، مگر اس میں بھی عاشقین کی بڑی اعلیٰ ذوقی ہے. وہ بتاتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جنت کی بھی تمنا اس لیے کرو کہ دیدار محل الہی ہے، یعنی جنت کو بھی جو ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کی صفات کے ساتھ جوڑ دیا کہ نہ ہو تم جو جنت میں بھی ہوں میں نہ ہی، یعنی کہ اگر جنت میں بھی اللہ کی رضا اللہ نہ دکھائی دیں تو پھر میری زندگی وہاں بھی دوزخی کی طرح ہوگی، اللہ کا دیدار ہی نصیب نہ ہوگا، اللہ کی رضا نصیب نہ ہوگی، تو ہم جنت ملے گی کیا کریں. تو یہ ہے کہ عاشقین کی مراد جنت بھی اس لیے طلب کرتے ہیں کہ وہاں اپنے محبوب پاک کا دیدار ہوگا، اور ثانیاً جو ہے وہ ان نعمتوں کی لالچ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ ثواب کی لالچ کرو، اجر و ثواب کی لالچ کرو، نعمتوں کی لالچ کرو، اس کا بھی حکم ہے تاکہ خیرات بڑھ جائے، نیک کام بڑھ جائے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے. ابھی اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، اگر دیکھ لیتے تو وہ قاضی صاحب کا شعر ہے کہ جو ان کو دیکھ لیتے تو کیا ہم زندہ رہ جاتے، نگاہ اولی ہے دل نگاہ واپسی، جو ہم ان کو دیکھ لیتے تو کیا زندہ رہ جاتے، نگاہ اولی ہے دل نگاہ واپسی ہوتی، یعنی اگر ان کو دیکھ لیتے تو پھر اس دنیا میں آنے کا کیا کام تھا، پھر وہیں یہاں سے رخصت ہو جاتے، مر جاتے، اللہ پہ فدا ہو جاتے، یعنی کہ اللہ سے ملاقات نصیب ہو جاتی. جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو کیا زندہ رہ جاتے، نگاہیں اولی ہیں نگاہیں واپسی ہوتی. تو اس لیے جنت کی نعمتوں کی لالچ بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں دی ہے، اس سے بھی ظاہر ہے کہ اسی لیے دی ہے کہ ہم ان کی لالچ کریں، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے کہ ہم نیک کام میں بڑھیں، آگے سبقت لیں. انعام کی لالچ ہوتی ہے تو آدمی پھر وہ کام کرتا ہے جس پر انعام رکھا گیا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہر جگہ موجود ہیں. تو یہ ہمارے حضرت نے سکھایا کہ ہر کام کے اندر اللہ کی رضا کی نیت پہلے کرو کہ اللہ کی خوشنودی، صدقہ دو تو یہی نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، باقی فوائد اس کے خود بخود مل جاتے ہیں. ہر کام میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یا کسی کا حق ادا کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کی خوشنودی کی نیت ہم پہلے کریں، اور نیت کی درستگی بھی ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، کوئی اس میں اور نفسانی غرض نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو یہ ہماری عبادت بڑھیا بن جائے گی. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عبادت ہوگی. نیت جتنی بڑھیا ہوگی، اور نیت کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک سے زائد نیت بھی کی جا سکتی ہے. کسی کو خوش کرنا ہے تو اس میں اللہ کو بھی خوش کرنا آ گیا، اس انسان کو بھی خوش کرنا آ گیا، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقل. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ کسی مومن کے قلب مومن کو خوش کر دینا بھاری بھاری عبادتوں سے افضل. اسی طرح کسی مومن کے کسی کام سے چلے جانا، یہ بھی بعض ایسی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال کے نفلی اعتکاف سے بھی یہ زیادہ افضل ہے، اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے، کسی بھائی کا کام آ جانا، کسی کا بھائی کا کام کر دینا. تو اس لیے ایک عمل کے اندر ایک سے زائد نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، جتنی زائد نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی ہوگا. تو یہ فکر اور سوچ سے یہ چیز اندازہ ہو جائے گی کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس میں اور کون سی نیت ہو سکتی ہے، کیا کیا بھلائیاں اس میں آ سکتی ہیں، تو اس کی ہم نیت کر لیں. اور دوسرے یہی کہ نیت خالص ہو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی اور غرض اس میں نہ ہو، تو پھر یہ نیت بڑھیا بھی ہو جائے گی اور ہمارا عمل بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ. اور قبولیت کے لیے فریادی رہے، یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد اب یہ سمجھے کہ ہمارا استحقاق ہو گیا، بلکہ قبولیت کے فریادی رہے، گڑگڑاتا رہے اللہ سے. اور ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہمارے حضرت نے سکھایا، ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی تم کرتے ہو وہ محض اللہ کا فرض ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کی عطا سمجھنا. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو گناہ اور شرارت تم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ تمہارے نفس کی شرارت اور تمہارے نفس کی خباثت ہے. تو یہ خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو نیک کام ہو جائے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور قبولیت کا فریادی رہے. تو یہ عاشقوں کا راستہ ہے. اور اپنی ناکردہ خطاؤں پہ بھی، عاشقوں کا تو کام یہ ہے کہ اپنی ناکردہ خطاؤں پہ بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کیا تب بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی بظاہر، تو بھی استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کی امانت ہے، پورا جسم اللہ کی امانت، دل اللہ کی امانت، سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ کی امانت ہیں، اور ہمارا زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. تو ہر وقت اپنی ناپ تول میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ کی عظمت کے سامنے اس ناپ تول میں وہ اپنے آپ کو بالکل گٹیا پاتے ہیں کہ ہمارے تو جو یہ لمحات گزر رہے ہیں، جیسی اللہ کی معرفت اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، ہم ویسے نہیں گزار رہے. تو کچھ نہ کر کے بھی، نہ خطائیں نہ کر کے بھی، وہ اپنے آپ کو خطاوار سمجھتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں. پھر کوئی نیک کام ہو جاتا ہے، اس میں بھی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کے لائق ہم کوئی نیک کام بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی وہ معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لائق نہیں تھا، بس آپ قبول فرما لیجیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان ہم کو سکھلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کی، گھر بنایا، بنانے کے بعد جو ہے اللہ سے اس طرح مانگا، ربنا تقبل منا، حضرت نے فرمایا کہ تقبل میں تکلف کی خاصیت ہے، یعنی اس میں یہ شان ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے کام کو کچھ نہیں سمجھ رہے کہ اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ آپ قبول فرما لیجئے، ہے نہیں اس قابل. تو تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور سمیع العلیم کے معنی بھی حضرت نے سکھایا کہ سمیعم سمیعم بدعواتنا، کہ آپ ہماری دعائیں سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، اور علیمم بالنیاتنا، کہ ہماری نیتوں کو بھی آپ جانتے ہیں. تو اس طرح سے گریہ وزاری کے ساتھ رہے، اللہ سے ہر وقت جو ہے وہ قبولیت کا فریادی رہے، اور استغفار کی کثرت کرے، اور اپنے کو کسی قابل نہ سمجھے، اپنے اندر کوئی نعمت دیکھے تو اللہ کی عطا سمجھے اس کو، اور ڈرتا رہے کہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھن بھی سکتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو ڈرتا بھی رہے. فرماتے تھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے، یہ ہے مومن کی شان. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست فرما دے. ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں. صرف شہد کی مجلس میں مقدہ چقدہ بن کے بیٹھ جانا اور باہر وہی سارے کام کرتے رہنا، یہ جو ہے یہ شخص اللہ کے استحضاء سے خالی ہے. یہ دیر جان ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ایسی مجلس فرمائی جمعے کے دن، جمعے سے پہلے صبح، اور سارا وقت یہی روتے رہے اور فرماتے رہے کہ ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتے ایک لمحے کو. تو جہاں بھی رہے، حضرت فرماتے تھے کہ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر وقت باخدا رہنے کی کوشش کریں، اپنی نیتوں کو درست رکھیں. کوئی بھی مومن بھائی ہو اس کے ساتھ وہی نیت ہونی چاہیے جو یہاں ہے، جو مسجد میں ہے، جو خانقاہ میں ہے، وہی نیت دوسروں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہی بھلائی، وہی خیر خواہی دوسروں کے لیے، ہر ایک کے لیے وہی خیر خواہی ہونی چاہیے. اپنا چاہے چارانہ نکل جائے لیکن دوسرے کا کچھ کام ہو جائے، اپنا وقت تھوڑا لگ جائے دوسرے کا کام ہو جائے، اپنی گاڑی تھوڑی رک جائے دوسرے کی گاڑی نکل جائے، ایک دوسرے کو حق دینا، حق دینے والے بنے، تو پھر انشاءاللہ معاشرے میں بھی امن آتا ہے، سکون آتا ہے، اور اپنی زندگیوں میں بھی سکون آتا ہے، اور بھلائی اور خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا بات ہے، ابھی تک تو ڈاکٹر ادھر بھی نہیں آئے.